السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه، قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. اللہ تعالی شانہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جن حضرات سے، جن نفوس قدسیہ سے بہت اونچے درجے کا کام لیا ہے، ان میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بہت بلند مقام پر فائز ہیں. اللہ تعالی شانہ نے انہیں پیدا ہی کیا تھا حدیث پاک کی خدمت کے لیے. محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الہم تو حفظ الحدیث وانا فی المکتب، میں ابھی مکتب میں بچہ تھا، پڑھ رہا تھا، اس وقت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے میرے دل میں حدیثوں کو یاد کرنے کا الہام فرمایا. تو محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہی کچھ 10-11 سال رہی ہوگی. تو ایک بچہ ابھی 10-11 سال کا ہے اور مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کے قلب میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ یہ داعیہ پیدا کرتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرو. اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو حق تعالی شانہ نے اس کام کے لیے چن لیا تھا. خود ان کے استاد حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل. خراسان نے محمد ابن اسماعیل جیسی شخصیت کو پیدا ہی نہیں کیا. اور ایک دوسرے بہت بڑے محدث محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ما تحت عدیم السماء عالم بالحدیث من محمد ابن اسماعیل. آسمان کی چھت کے نیچے حدیث اور حدیث کے متعلقات اس فن کی واقفیت رکھنے والا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور چونکہ یہ اس خدمت کے لیے منتخب تھے اس لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بچپن ہی سے ان کی دینی اور روحانی اعتبار سے بھی خوب حفاظت فرمائی. چنانچہ ان کے والد اسماعیل جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس مال میں حرام کا تو کوئی پیسہ ہے ہی نہیں مگر شبہے کا بھی ایک پیسہ نہیں ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کی پرورش خالص حلال مال سے کی اور گناہوں کی نفرت ایسی دل میں ڈالی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن جب میرا حساب لیا جائے گا تو غیبت کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا اس لیے کہ میں نے زندگی بھر کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے. اور جس کا قلب جتنا پاکیزہ ہوتا ہے گناہوں کی آلودگیوں سے اتنا ہی وہ دل علم سے زیادہ سیراب ہوتا ہے. امام وقی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں شکوت الی وقی ان سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یہدا لعاصی. امام وقی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد امام وقی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں جا کر شکایت کی کہ سبق یاد نہیں رہتا. تو جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کا مخزن اور اس کا مرکز جو ہے وہ تو دل ہے اور علم پاکیزہ ہے اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے آیا ہوا علم ہے. تو علم پاکیزہ ہے اور یہ پاکیزہ علم گندی جگہ میں نہیں ٹھہر سکتا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وقی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ علم یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتا، تو علم تو جمع ہوتا ہے دل میں، اور علم پاکیزہ ہے تو اس کے لیے پاکیزہ جگہ کی ضرورت ہے، پاکیزہ چیز ناپاک جگہ پر نہیں ٹھہر سکتی. تو شکو تو الا وکیل سو حفظی فرشدنی الا ترک المعاصی، انہوں نے میری رہنمائی کی اور مجھ سے فرمایا کہ معاصی کو چھوڑ دیجئے، یعنی اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، شاید کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو رہی ہو. اور پھر آگے امام وقی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فإن العلم نور من الہی، یہ علم جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جو بندے کو ملتا ہے. ونور اللہ لا یہدا لعاصی، اور اللہ کے نور کو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے قلب تک نہیں پہنچایا جاتا. تو اللہ تعالی شانہ نے حلال مال سے پرورش فرمائی آپ کی، اور نیک ماں باپ عطا کیے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے والد جو ہے ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کان من العلماء الورعین، صرف علماء میں سے نہیں تھے، تقوی اور ورع والی علماء میں سے تھے ان کے والد. اور والدہ بھی بڑی نیک تھی، بڑی پارسا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی بچپن میں بینائی چلی گئی، رو رو کی دعا کرتی تھی بیچاری، یتیم تھے بچپن میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے نور نظر، میرے لختے جگر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی بینائی واپس لوٹا دے. تو ایک دن رات کو سو رہی تھی، خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی والدہ سے خواب میں کہا، یا حاضی، اے بی بی، قد رد اللہ علبنے کا بصرہ بے کثرت دعائک، تمہاری آہوزاری کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمہارے لختے جگر کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دی ہے. جب صبح اٹھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اٹھے تو بینائی واپس لوٹ چکی تھی. تو اللہ نے ماں باپ ایسی عطا کیے. جن کی دعاؤں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو بہت نفع پہنچا ہوگا، پھر پاکیزہ مال سے آپ کی پرورش ہوئی، بچپن ہی سے طلب حدیث کا شوق اللہ نے دل میں پیدا کیا، اور بچپن ہی سے طلب علم حدیث میں لگ گئے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بعض واقعات کو سامنے رکھ کر یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کو لکھنا جب شروع کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 23 سال ہوگی. یہ شاہکار جو امت کے سامنے ہے جسے اصح الکتب بعدہ کتاب اللہ کہا جاتا ہے اس کی طرف قدم اٹھایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 23 سال کی عمر میں. اور سب سے پہلے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مدینہ منورہ میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کتاب کے تمام تراجم کو تحریر کیا. یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بڑے بڑے مضامین ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مضامین ہوتے ہیں. بڑے مضامین میں سے ہر ایک کے لیے کتاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الحیض، کتاب التیمم، یہ بڑے بڑے مضامین ہیں. اور پھر اس کے نیچے اس بڑے مضمون کی جو تفصیلات ہوتی ہیں ان چھوٹے چھوٹے مضامین کا ذکر کیا جاتا ہے جن کو باب سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جب بخاری شریف تالیف کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے عناوین لکھے جاتے ہیں، تو جو بڑے بڑے عنوان تھے وہ تو کتاب اور چھوٹے چھوٹے عنوان تھے وہ باب. تو جتنے عنوان تھے یعنی بڑے بڑے عنوان اور بڑے بڑے عناوین کے نیچے چھوٹے چھوٹے عنوان، ان کو مدینہ منورہ کے قیام کے دوران روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھا. اور یہ جو بڑے بڑے عناوین ہیں ان کی تعداد ہمارے ہندوستانی نسخے کے اعتبار سے 83 ہے. 83 کتب ہیں بخاری شریف میں. اور جو چھوٹے چھوٹے عناوین ہیں، چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں، یہ ہمارے ہندوستانی نسخے کے اعتبار سے 3886 ہے. تو مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر 3886 عناوین کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے تحریر فرمایا. علم کا سمندر، اس لیے کہ بخاری شریف میں تو پوری شریعت کو بیان کیا گیا ہے. تو جب کوئی عنوان قائم کرتا ہے کہ کتاب الایمان اور کتاب الایمان کے نیچے میں اس مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، 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 بابن کدا بابن کدا بابن کدا، تو پوری شریعت پر دسترس کتنی ہوگی. علم حدیث پر تو دسترس تھی ہی، علم تفسیر پر بھی بہت دسترس، اور علم فقہ پر بھی بہت دسترس، اور علم کلام پر بھی بہت دسترس، اور تھے عجمی، عربی نہیں تھے، بخارا کے رہنے والے. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے مقام کو اگر کوئی پہچاننا چاہے تو وہ صرف ان عناوین کو دیکھے، اور ان عناوین کو دیکھنے کے بعد یہ سوچے کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ایک دن میں، دو دن میں، تین دن میں، ایک ہفتے میں، دو ہفتے میں، جو بھی مدت گزری ہوگی، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر ان عناوین کو ترتیب دینا، اس کے پاس کتنا علم ہوگا. اور رجوع اللہ اور تعلق مع اللہ کے درجے میں اس قدر بلندی کے مقام پر تھے کہ اتنے ذہین، اتنے ہوشیار، اتنے صاحب علم ہونے کے باوجود اپنے کو خدا کے سامنے اتنا محتاج سمجھتے تھے کہ ہر ہر عنوان کو لینے سے پہلے ذہن میں آیا عنوان، اب اسے کتاب کا حصہ بنایا جائے یا نہیں، उससे पहले दो रकात सलातुल इस्तिखारा की पढ़ी। 3886 अनावीन, ये छोटे, और जो बड़े अनावीन है वो 83। तो दो दो रकात पढ़ी, हर हर उनवान को तहरीर करने के लिए दो दो रकात। और उसके बाद हजरत का सफर रहा, और ये जो उनवान हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला लिख चुके थे, तो उन अनावीन के नीचे उस उनवान के मुनासिब जब कोई हदीस आपके जहन में आती थी तो सबसे पहले गुसल फरमाते थे। हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने अपनी पूरी हयात तैयबा में कुल 6,00,000 हदीसों को महफूज किया अपने सीने में, 600,000 हदीसों को महफूज किया अपने सीने में, और कुल 1,080 शुयूख से हदीसें हासिल की। हदीसों की तादाद 6,00,000 और शुयूख 1,080, और ममलकत इस्लामिया बड़ी वसी और अरीज थी उस जमाने में, तो बिलाद इस्लामिया में से कोई इलाका ऐसा, कोई शहर ऐसा नहीं छोड़ा जहां कोई मुहद्दिस रहता हो और वहां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सफर करके गए न हो और उससे इस्तिफादा न किया हो। फिर 6,00,000 हदीसों में से ठोक बजाकर 1,00,000 हदीसों को अलग किया, सनद को परखा, मतन को परखा, सनद और मतन को परख कर जो सबसे उम्दा हदीसें थी 6,00,000 में से, उनमें से 1,00,000 को अलग किया, और 1,00,000 हदीसों में से 7,397 हदीसों को फिर छांटा, और छांट करके बुखारी शरीफ ने उसको जगह दे दी। और ये जो छांटने का काम है वो आसान काम नहीं है कि भाई ये हदीस हमें अच्छी लगती है, इसका मजमून अच्छा लग रहा है, दिल को ये मजमून अच्छा लग रहा है, ये इबारत अच्छी लग रही है तो इसे ले लो। फन्ने हदीस के मेयार पर उसको जांचा और परखा और तोला, और उसके लिए कड़ी शर्तें मुकर्रर की, ये शर्त, ये शर्त, ये शर्त, ये शर्त, इन शर्तों पर जो हदीस पूरी उतरेगी उसी हदीस को बुखारी शरीफ में जगह मिलेगी। तो हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला के पास जो अहादीस शरीफा का जखीरा था वो ये सिर्फ 7,397 हदीसें जो बुखारी शरीफ में है उतना ही नहीं था, 6,00,000 हदीसों का जखीरा। 6,00,000 हदीसों में से सबसे पहले चुन चुन कर उम्दा उम्दा, अच्छी अच्छी, मजबूत मजबूत हदीसों को निकाला, और उनमें से फिर बुखारी शरीफ के लिए चुनते रहे उस 1,00,000 के जखीरे में से। 1,00,000 हदीसें हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला के नजदीक सही हदीसें थी जिन पर उनको मुकम्मल इत्मीनान था। इनमें से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने चुनना शुरू किया, तो सबसे पहले ये देखते थे कि भाई हदीस का मतन कैसा है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, फिर सनद को देखते थे उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, और फिर जो शराइत है अपनी उन शराइत के मुताबिक देखते थे कि हां शराइत पर भी पूरी उतरती है, इसे किस उनवान के नीचे लाना है तो फिर उस उनवान के साथ जोड़ खाती है या नहीं ये हदीस, जो बात मैं साबित करना चाहता हूं इस हदीस से वो बात साबित होगी या नहीं, हां हो जाएगी तो अब तय हो गया कि इसे अब बुखारी शरीफ में जगह देनी है, मगर जगह नहीं दी سب سے پہلے غسل فرمایا اور غسل کرنے کے بعد دو رکعت استخارہ کی نماز پڑھی اور دو رکعت استخارہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب اطمینان ہوا انشراح ہوا تب جا کر کے انہوں نے لکھی تو صرف یہ استخارے کی نمازیں ہیں وہی کتنی رکعتیں ہو جاتی ہیں اس لیے کہ 7397 تو حدیثیں لائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو یہ تقریباً 14-15,000 رکعتیں اور پھر جو تراجم ابواب لائے ہیں 3886 یہ تقریباً 8,000 رکعتیں اور پھر تراجم ابواب لکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ کوئی باب ذہن میں ترجمہ ایسا آیا کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد انشراح نہیں ہوا تو اسے ترک کر دیا اور پھر دوبارہ سوچا اور دوبارہ سوچ کر کے پھر دو رکعت پڑھی کسی حدیث کو درج کرنے کا ارادہ کیا آپ نے غسل فرمایا غسل کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی مگر اطمینان نہیں ہوا استخارہ کے بعد اسے چھوڑ دی تو وہ اور زائد دو رکعتیں تو کبھی بصرہ میں ہے کبھی بغداد میں ہے کبھی مدینہ منورہ میں ہے کبھی نیسابور میں ہے کبھی مکہ مکرمہ میں ہے کبھی بخارا میں ہے یہ بلاد اسلامیہ میں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سارے کام چل رہے ہیں اور یہ کتاب کی تعلیف بھی چل رہی ہے 16 سال کی عمر میں حج کے لیے تشریف لے گئی اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی احمد کے ساتھ حج سے فراغت کے بعد اپنے بڑے بھائی احمد اور والدہ سے کہا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ بخارا اور مجھے یہی رہنے دو میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے محدثین سے حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں بس پیچھے رہ گئے وہ اور 16 سال کی عمر سے پہلے بخارا اور بخارا کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے محدثین تھے ان سے تو چوس چوس کر جو کچھ بھی تھا وہ پی چکے تھے پھر مکہ مکرمہ کے محدثین مدینہ منورہ کے محدثین سے استفادہ کیا اور پھر بلاد اسلامیہ کا سفر شروع کیا اور جب 23 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر روضۃ من ریاض الجنہ میں یہ سارے عناوین تحریر کیے اور اس کے بعد پھر 16 سال تک سفر میں رہے حدیثوں کو حاصل کر رہے ہیں حدیث پڑھا بھی رہے ہیں دونوں کام کر رہے تھے حاصل کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں دے رہے ہیں اور جب عمر مبارک آپ کی 39 سال کی ہوئی 39 اس وقت بخاری شریف مکمل ہوئی اور جب یہ بخاری شریف مکمل ہوئی اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں بیٹھ کر از اول تا آخر اس کو ریویو کیا اور اس پر نظر ثانی کی اور حرم شریف میں بیٹھ کر اس کی تکمیل فرمائی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو استدلال کیا ہے کہ 23 سال کی عمر میں بخاری شریف کی تالیف کی ابتدا ہوئی ہوگی اور 39 سال کی عمر میں اس کی تالیف کی انتہا ہوئی ہوگی بہت لطیف طریقے سے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا استدلال کیا ہے تو اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ سے زیادہ عمر 23 سال کی ہوگی جب شروع کیا ہو سکتا ہے کہ 22 سال کی عمر ہو سکتا ہے کہ 22 سال کی عمر ہو سکتا ہے کہ 21 سال کی عمر ہو سکتا ہے کہ 20 سال کی عمر ہو حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 23 سال ہی کی عمر تھی ہاں یہ حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ 23 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی جب آپ نے بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا اور 39 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی جب بخاری شریف مکمل ہوئی لیکن ہو سکتا ہے کہ عمر آپ کی 38 سال تھی ہو سکتا ہے 37 سال تھی یہ ہے میرے بھائیو ہمارے اسلاف ہمارے علماء ہمارے محدثین مفسرین فقہا جن کی بدولت دین آج تک محفوظ رہا ہے کہ انہوں نے رات اور دن کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی جوانی کی جو بہاریں تھیں ان کی طرف توجہ نہیں کی، انہوں نے خون اور پسینے کو ایک کیا صرف ایک مقصد کے لیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ دین اسی حالت میں رہے جس حالت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. تو اس وقت جو آپ کے سامنے بخاری شریف کے جس حصے کی قرات کی گئی ہے وہ یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے. تو 3886 ابواب میں سے یہ آخری باب ہے، اور یہ جو 83 کتب ہیں، 83 بڑے بڑے عناوین ہیں، بڑے بڑے مضامین ہیں، ان میں سے یہ آخری کتاب کا بھی آخری باب ہے اور پوری بخاری شریف کا بھی آخری باب ہے. اور ختم بخاری، ختمات بخاری شریف میں آپ حضرات شرکت کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی کانوں میں یہ عبارت پڑتی ہے تو سب اس سے مانوس ہوتے ہیں. باب القول اللہ ونذو الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. یہ جو آخری باب ہے اس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کو ذکر کیا ہے. یہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا فقہ امام بخاری کے تراجم میں ہمیں نظر آتا ہے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی دو مرادیں ہو سکتی ہیں، فقہ البخاری فی تراجمہ ہی. اس کی ایک مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فقہ میں کسی کے مقلد تھے یا خود مجتہد مطلق تھے، اگر کوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فقہی رجحان کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تراجم کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ تراجم کو دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا فقہی رجحان کس طرف ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، اللہ منور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ کا مطلب یہ کہ جو شخص حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اعلی درجے کی جو ذکاوت ہے، جو ذہانت ہے، اس کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تراجم کو دیکھے. حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تو تراجم قائم ہی نہیں کیے ہیں. حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے پیش نظر صرف یہ بات تھی کہ امت تک حدیثیں پہنچا دینی ہے، انہوں نے تراجم نہیں لکھے. ہمارے ہندوستانی نسخوں میں حوض سے باہر جو تراجم نظر آتے ہیں مسلم شریف میں، یہ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ کے ذکر کردہ تراجم ہے. اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ چونکہ شافعی المسلک ہے اس لیے انہوں نے اپنے مسلک کے پیش نظر تراجم قائم کیے ہیں، تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تراجم قائم ہی نہیں کیے ہیں. باقی امام ابن ماجہ اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں حضرات کے تراجم بہت آسان ہیں. بس آپ ترجمہ پڑھو، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد عنوان پڑھو، اور عنوان پڑھنے کے بعد نیچے آپ حدیث پڑھو تو فوراً آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امام ابو داؤد کیا کہنا چاہتے ہیں، امام ترمذی کیا کہنا چاہتے ہیں، امام ابن ماجہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور ان تینوں حضرات کے تراجم میں بھی اسہل التراجم جو ہے وہ ترمذی شریف کے تراجم ہیں. اب رہ گئے امام نسائی رحمہ اللہ تعالی اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. امام نسائی رحمہ اللہ تعالی کے تراجم بھی کچھ پیچیدہ ہیں، ان کے جو عناوین ہیں وہ بھی پیچیدہ ہیں، ان میں غور و فکر کرنی پڑتی ہے، ان میں جھانکنا پڑتا ہے، उनमें गोते लगाने पड़ते हैं कि क्या कहना किया चाहते हैं इमाम नसई रहिमहुल्लाह ताला। और इमाम नसई रहिमहुल्लाह ताला शागिर्द है इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला के, तो बहुत से तराजिम तो लफ्ज बलफ्ज वही है जो बुखारी शरीफ में है, कोई फर्क नहीं है। जो तर्जमा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कायम किया है वही इमाम नसई रहमतुल्लाह ने कायम किया है। और बहुत से तराजिम ऐसे हैं कि जिनमें अल्फाज का फर्क है लेकिन नसाई शरीफ के तराजिम भी इतने आसान नहीं है, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की चाल चले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दकीक तराजिम वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लामा अनवर शाह साहिब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तराजिम के बाब में सब्बाकुल गायात हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन तराजिम में क्या क्या पोशीदा है, क्या क्या छुपा हुआ है, आज तक उसे कोई हल नहीं कर सका। और इखलास से जब कोई कदम उठाता है, इखलास से जब कोई कदम उठाता है और इखलास से जब कोई जुबान खोलता है, इखलास से जब भी कोई अमल होता है उसमें बरकतें बहुत होती हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो तराजिम थे, उन तराजिम से किसी ने सरफे नजर नहीं किया, जैसा कि दुनिया में एक तबका आज भी है जो तराजिम से सरफे नजर करता है। इजहार यह है कि सहीहुल बुखारी से जितना उनको ताल्लुक है उतना किसी को नहीं, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जितने वो मद्दा है उतने कोई नहीं। लेकिन सिर्फ वो बुखारी शरीफ की हदीसों की तरफ इल्तिफात करते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के तराजिम की तरफ नहीं। और वजह उसकी है कि इमाम बुखारी के तराजिम की तरफ अगर वो इल्तिफात करते हैं तो जद अपने मसलक पर पड़ती है। तो जो शाफी उलमा थे, जो हनफी उलमा थे, जो मालिकी उलमा थे, जो हम्बली उलमा थे, वो भी तो ऐसा कर सकते थे कि बहुत ही दकीक तराजिम है, कौन सर फोड़ी करे, रहने दो, बस हदीस पढ़ा देते हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला शानहू ने कुबूलियत अता फरमाई और जितने बड़े बड़े जीनियस उम्मत में पैदा हुए उन्होंने तराजिम में बुखारी को मकसद बनाया, और तराजिम को मकसद बना करके उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की तो किसी के जहन में कोई बात आई, किसी के जहन में कोई बात आई, किसी के जहन में कोई बात आई, किसी के जहन में कोई बात आई। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो शायद 3886 मसाइल ही उम्मत तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हजारों मसाइल उम्मत तक पहुंचे इन तराजिम की बरकत से। इसलिए कि हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के जहन में कोई बात आ रही है तो अल्लामा अनवर शाह साहिब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के जहन में कोई बात आ रही है तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के जहन में कोई बात आ रही है, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कुछ फरमाते हैं, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कुछ और फरमाते हैं, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह कुछ फरमाते हैं, अल्लामा आइनी कुछ फरमाते हैं, अल्लामा इब्न बत्ताल कुछ फरमाते हैं। तो एक एक तर्जमे से पता नहीं कितनी कितनी बातें निकली, कितने कितने मसाइल निकले, और फिर उन मसाइल में इख्तिलाफात, और फिर उन मसाइल की दलाइल। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के तराजिम जो है, तराजिम ये बड़े दकीक हैं, और क्या कहना चाहते हैं उसको समझने के लिए बड़ी जहानत चाहिए, बड़ी जहानत चाहिए, जिसकी हदीस पे नजर हो, तफसीर पे नजर हो, फिक्ह पर नजर हो, इल्मे कलाम पर नजर हो, वही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मुराद को हल करने में किसी दर्जे में कामयाब हो सकता है। अल्लामा इब्ने खल्दून रहिमहुल्लाह ताला ने अपनी तारीख में यह लिखा है कि समय तो कसीरम मिन शुयूखिना, समय तो कसीरम मिन शुयूखिना, मैंने अपने मशाइख में से बहुत सो से एक बात सुनी, वो क्या बात है, शरह किताबिल बुखारी दैनुन अलल उम्मती, कि बुखारी शरीफ की किताब एक ऐसा शाहकार है
کہ اس کی شرح کرنے کا جیسا حق ہے وہ آج تک کسی نے ادا نہیں کیا، ابھی یہ قرضہ ہے امت پر. اتنی عظیم الشان کتاب امت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی، تو پھر اس کی شرح بھی تو اس کی شان کے مطابق ہونی چاہیے تھی. تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ابن خلدون میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ سمیت و کثیر من شیوخنا یقولون، میں نے اپنے مشائخ میں سے بہت سو کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شرح کتاب البخاری دین علی الامت، کہ بخاری شریف کی شرح جو ہے ابھی قرض ہے امت پر. اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بخاری شریف کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس کا ابھی حق نہیں ادا کر پا رہی ہے. آگے جا کر کے دنیا نے ایک فن حدیث کے میدان میں جلیل القدر شخصیت کو دیکھا، حافظ الدنیا حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے شرح لکھی فتح الباری. تو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کی تصنیف کے بعد یہ فرمایا کہ وہ جو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ بخاری شریف کی کسی نے قابل قدر شرح ابھی لکھی نہیں ہے اور امت پر قرضہ ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے سر سے اس قرض کو ادا کر دیا. اور علماء محدثین جو بڑے بڑے حدیث کے ماہرین ہیں وہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے تو کہتے ہیں حافظ الدنیا، بہت بڑی شخصیت فن حدیث میں، اور حدیث پڑھانے والوں میں سے کوئی بھی مستغنی نہیں رہ سکتا. اور حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے تحریر پڑھی کسی جگہ پر، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے تمام تعلق رکھنے والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں فتح الباری سے. تو کس درجے کی کتاب ہوگی وہ جس کے بارے میں علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خود بہت بڑے عالم ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم نے فتح الباری لکھ کر کے بخاری شریف کا حق ادا کر دیا. مگر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند نور اللہ عمر قدہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس کی شرح کرنے میں تو حافظ نے حق ادا کر دیا، لیکن جہاں تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تراجم کا تعلق ہے اس کا حق حافظ بھی ادا نہ کر سکے. اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے تھے، جو کہ جبل علم ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ شارحین نے تراجم کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے تو یہ ساری شروحات وجود میں آ چکی تھی، عمدۃ القاری، فتح الباری، قسطلانی، علامہ کرمانی کی شرح، علامہ ابن بطال کی شرح، تو ان ساری شروحات کو دیکھ کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خود کا یہ فیصلہ تھا، جو خود شارح بخاری ہے، کہ علماء نے تراجم کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ تخمینات ہیں، وہ گمانات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوگی. اور پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تراجم پر قلم اٹھاتے، اگر علامہ ابن تیمیہ تراجم پر قلم اٹھاتے تو امت کے ہاتھوں بہت نایاب چیزیں آتی. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم جو ہے یہ بھی ایک کرامت ہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آج تک اس میں لوگ غور و فکر کر رہے ہیں اور آج تک اس میں سے نئی نئی باتیں لوگوں کو مل رہی ہیں، اور جن لوگوں نے محنت کی، اللہ اکبر. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خود تراجم بخاری پر قلم اٹھایا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، اور جو کام حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے شروع کیا تھا اس کے اختتام سے پہلے ہی حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے جو قلم اٹھایا تھا تراجم پر، اگر یہ کام مکمل ہو جاتا تو ہمیں تسلی ہو جاتی کہ تراجم کا حق ادا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو توفیق عطا فرمائی، اور الابواب و تراجم کی شکل میں دنیا کے سامنے ایک بہت ہی اعلی درجے کی چیز سامنے آئی۔ تو یہ الابواب و تراجم جو ہے، یہ تراجم، اس پر بہت غور و فکر کیا ہے علماء نے، اور ہمارے زمانے کے بہت ہی بڑے محدث امیر المؤمنین، ہمارے زمانے کے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمہ اللہ تعالی، ان کی بھی تراجم کی تشریح جو ہے وہ بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ ہے، اللہ تعالی شانہ نے انہیں بھی موفق بنایا تھا۔ تو یہ جو تراجم ہے، ان تراجم پر، یعنی پورے تراجم، پوری کتاب میں جتنے تراجم ہیں 3886، اس پر غور کیا علماء نے، اور علماء نے غور کر کے ان کو تقسیم کر دیا، اور تقسیم کر کے کہا کہ بھئی یہ جتنے بھی ابواب ہیں ان کی پہلے دو قسمیں بنتی ہیں، ابواب مجردہ اور ابواب غیر مجردہ۔ اور ابواب مجردہ جو ہیں ان کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، ابواب مجردہ محضہ اور ابواب مجردہ غیر محضہ۔ اور پھر جو ابواب مجردہ ہیں ان کی دو قسمیں بنتی ہیں، ابواب مجردہ سوریہ اور ابواب مجردہ حقیقیہ۔ ان کی تفصیل میں اس وقت جانا مقصود نہیں، اور طلبہ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے محنت کتنی کی ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی مراد تک پہنچنے کے لیے، اور امام بخاری کی مراد تک اس لیے پہنچنے کی کوشش کی کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلا رہے ہیں اپنے تراجم سے، اس میں سے اور کچھ نہیں نکلتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکلتی ہے۔ تو جو علماء کرام ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ سارے تراجم، 3886 تراجم کو سامنے رکھا ہوگا اور پورا استحضار رہا ہوگا، تب جا کر کے علماء نے یہ تقسیم کی کہ ابواب مجردہ، ابواب غیر مجردہ، ابواب مجردہ کی پھر دو قسمیں، محضہ اور غیر محضہ، پھر محضہ کی دو قسمیں، ابواب مجردہ محضہ سوریہ اور ابواب مجردہ محضہ حقیقیہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو ہے جب ابواب کو لاتے ہیں تو ابواب میں قرآن مجید کی آیت کو بھی لاتے ہیں، اور ترجمۃ الباب کا اسے حصہ بناتے ہیں، جیسے یہاں کیا ہے کہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ اور وان عمل بنی آدم وقولہم یوزن، یہ امام بخاری رحمتہ اللہ نے اپنی طرف سے کہا۔ تو ترجمۃ الباب کا ایک حصہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا اپنا قول ہے، اپنا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور اعلی درجے کے ذہین، جینیس، اور بہت ہی اعلی درجے کے صاحب علم، اس لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسائل کلامیہ کو ظنیات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے قطعیات چاہیے۔ اور یہ جو آخری کتاب ہے جسے کتاب الرد علی الجہمیہ بھی کہتے ہیں، کتاب التوحید بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے نام ہیں، اس آخری کتاب میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسائل کلام کو چھیڑا ہے، اور اس میں اصلاً تو معتزلہ پر رد کیا ہے مگر ضمناً قدریہ پر بھی رد آ جاتا ہے، مرجیہ پر بھی رد آ جاتا ہے، تو اصلاً جو ہے وہ جہمیہ پر رد کیا ہے مگر معتزلہ پر بھی رد آ جاتا ہے، جبریہ پر بھی رد آ جاتا ہے، قدریہ پر بھی رد آ جاتا ہے. اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم، جہمیہ پر بھی رد ہے اور جہمیہ کے علاوہ پر بھی رد ہے. اور یہ جہمیہ جو ہے ایک فرقہ ہے، جہم ابن صفوان اس کا بانی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے باطل نظریات کو قبول کیا ان کو جہمیہ کہا جاتا ہے. تو ان کے باطل عقائد میں سے ایک جو باطل عقیدہ تھا، باطل نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے لیے صفات نہیں ہے. اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی ذات بھی ہے اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی صفات بھی ہے. یہ اہل حق کا نظریہ ہے، اللہ کی ذات بھی ہے اور اللہ کی صفات بھی ہے. اللہ سمیع ہے، سمیع تو اللہ کے پاس سننے کی صفت ہے، یہ صفت ہے اللہ کی، سننا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ بصیر ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ بصیر ہے، تو بصیر ہے تو دیکھنے کی صفت کے بغیر تو بصیر نہیں ہو سکتا نا. اللہ بصیر ہے، اس کا مطلب یہ کہ دیکھنے کی صفت ہے اللہ کے پاس. اللہ حی ہے، حی، اللہ لا الہ الا هو الحی، زندہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس حیات کی صفت ہے. اللہ کے پاس قدرت کی صفت ہے، اللہ قادر ہے، قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی صفت قدرت سے متصف ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ بھائی مولانا اقبال صاحب عالم ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ صفت علم سے متصف ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا اقبال صاحب کے پاس صفت علم نہیں ہے مگر پھر بھی عالم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. کیسے عالم کیسے ہوں گے؟ صفت علم نہیں تو عالم نہیں ہو سکتے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ صفت سمع کے بغیر سمیع نہیں بن سکتے، صفت بصر کے بغیر بصیر نہیں بن سکتے. بصیر ہے اس کا مطلب ہے کہ صفت بصر ہے، سمیع ہے اس کا مطلب ہے کہ صفت سمع ہے، متکلم ہے اس کا مطلب ہے کہ صفت کلام ہے، حی ہے اس کا مطلب ہے کہ صفت حیات ہے، قادر ہے اس کا مطلب ہے کہ صفت قدرت ہے. لیکن یہ باطل فرقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور اصول ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز عقل کے پیمانے میں آ جائے اسے ہم قبول کرتے ہیں، جو عقل کے پیمانے میں نہ آئے اسے ہم قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. اور قبول کرنے سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. تو انہوں نے عقل سے کام لیا، اور عقل سے کام لے کر انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو ہے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی ذات، اور دوسری چیز ہے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی صفات. اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی ذات لم یزل ولا یزال ہے، ازلی ابدی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اگر اللہ جل جلالہ عام منوالہ پہلے نہیں تھے اور بعد میں وجود میں آئے تو پھر تو وہ مخلوق ہو گئے، ایک چیز تھی نہیں اور پھر ہوئی تب تو مخلوق ہو گئے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ مخلوق نہیں، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ہمیشہ سے ہے وہ، ہمیشہ سے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہمیشہ تک رہیں گے، اس لیے کہ اگر اللہ پر موت طاری ہو جائے تو پھر وہ اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہیں گے. اب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے صفات کو آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پاس سننے کی صفت ہے، سننے کی صفت ہے، تو پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ پہلے بہرے تھے بعد میں سننے والے بن گئے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ سننے کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، یہ دیکھنے کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گی، یہ قدرت کی صفت بھی جب سے اللہ ہے اس وقت سے ہے اور جب تک اللہ رہے گا اس وقت تک رہے گی، تو اللہ کی ذات بھی ازلی اور ابدی اور اللہ کی صفات بھی ازلی اور ابدی، بس یہ عقل جو ہے یہاں دھوکہ کھا گئی ان کی، ان کو ایسا نظر آنے لگا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالی کے لیے صفات ہیں اور وہ صفات ازلی اور ابدی ہیں، تو پھر ایک تو اللہ ہو گیا ازلی اور ابدی، اور دوسری چیز اللہ کی صفات ہو گئی ازلی اور ابدی، تو خدا تو دو ہو گئی، دو خدا ہو گئے، اللہ بھی ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اللہ کی صفات بھی ازل سے ہے اور ابد تک، اور پھر صفات کو بھی تقسیم کرو، ایک صفت سمع یہ الگ ہو گئی، ایک صفت بصر یہ الگ ہو گئی، ایک صفت قدرت یہ الگ ہو گئی، ایسے بے شمار صفات اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک صفت کو الگ کرو، ازلی ابدی ازلی ابدی ازلی ابدی، تو اللہ تو بہت سارے ہو گئے، الہ بہت سارے ہو گئے، اس لیے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے لیے صفات کو ہم نہیں مان سکتے، اگر صفات ماننے جائیں گے تو اللہ ایک نہیں رہے گا بہت سارے ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو شروع سے ہو اور اخیر تک رہے وہ معبود ہوگا، تو اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا یہ ایک معبود ہو گیا، اللہ کی سننے کی جو صفت ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی ایک دوسرا معبود ہو گیا، اللہ کی دیکھنے کی صفت ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی یہ تیسرا معبود ہو گیا، قدرت ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی یہ ایک اور صفت ہو گئی ایک اور معبود ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ تعدد قدما لازم آئے گا اور تعدد قدما سے تعدد الہ لازم آئے گا، شرک ہو جائے گا، اس لیے ہم عقل یہ کہتے ہیں کہ صفات کو نہیں مان سکتے، اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے، اہل حق کا یہ طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے سے، کہ عقل بعد میں پہلے وحی، وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل ہوتا ہے فائیو سینسز سے، حواس سے خمسہ سے، ناک سے سونگ کر، ہاتھ سے پکڑ کر، آنکھوں سے دیکھ کر، زبان سے چکھ کر، کانوں سے سن کر، ان سے علم حاصل ہوتا ہے، اور علم کا ایک دوسرا ذریعہ ہے جو اس سے اوپر ہے اور وہ ہے عقل، عقل سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ اس سے حواس سے خمسہ فائیو سینسز سے سمجھ میں نہیں آتی، اور اہل حق کہتے ہیں کہ عقل سے اوپر ایک دوسرا علم کا ذریعہ ہے اور وہ ہے وحی، جو چیز وحی سے سمجھ میں آتی ہے وہ عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، اور جب وحی کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ جو چیز وحی سے سمجھ میں آتی ہے وہ عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، تو جہاں عقل ٹھوکر کھانے لگے تو عقل کو یہ سمجھا دینا چاہیے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بس وحی میں ہے مان لو، سمے نہ واتا نہ، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے عقل کو معیار قرار دیا کہ بھئی عقل میں بات آنی چاہیے، قرآن اور حدیث کی بھی کسی بات کا انکار نہیں کرتے کہ ہم اس آیت کو نہیں مانتے، اس حدیث کو نہیں مانتے، ایسا نہیں کرتے، مگر حدیث اور قرآن کی وہ تشریح کرتے ہیں جس کو عقل قبول کرتی ہے، اور اہل حق کیا کہتے ہیں کہ عقل سے اوپر والا علم وحی کا ہے، لہذا وحی میں اگر ایسی کوئی بات ہو جو ہماری عقل میں نہ آئے تو ہمیں عقل کو فارغ کر دینے کا اور وحی پر آمننا وصدقنا سمعنا واطعنا کا اعلان کرنے کا، تو اہل حق نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں سمیع ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس صفت سمع ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ उनसे कहा जा रहा है उनके उनकी दलील के मुताबिक, ठीक है कि भाई दो दो हो गए, दो कदीम हो गए, अजली अबदी दो चीजें हो गई, मगर अल्लाह ने कहा इसे मानेंगे हम। और अल्लाह ने कहा कि मैं बसीर हूं, इसलिए अल्लाह के पास देखने की सिफत है, मान लिया हमने। अल्लाह ने कहा मैं कादिर हूं, तो हमने कुदरत मान ली। और हमने उनसे कहा कि जात और सिफात, जात और सिफात ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, यानी इनका वजूद अलग अलग नहीं है कि ये जात है और ये सिफात है। एक शख्स के बारे में आप ये कहोगे भाई मौलाना अयाज साहिब आलिम है, तो आपको कितने शख्स नजर आते हैं, दो या एक? मौलाना अयाज साहिब आलिम है यानी मौलाना अयाज साहिब के पास सिफत इल्म है, तो आपको कितने आदमी नजर आते हैं, कितनी चीजें नजर आती है? एक ही शख्स, यही अयाज भी है और यही आलिम भी है। और आप अगर ये कहें कि मौलाना अयाज साहिब आलिम भी हैं, कारी भी हैं, मौलाना अयाज साहिब अशेख आलिमुन व कारीउन, तो आपको तीन आदमी नजर आते हैं कि आलिम है और कारी है और शेख? नहीं, एक ही आदमी नजर आता है और सिफात उसके अंदर है। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु की जात में ही ये सिफात है, ये सिफात अलग नहीं है कि चार पांच माबूद हो जाएंगे। और हम उनसे पूछते हैं कि फिर समी का क्या माना और बसीर का क्या माना और कदीर का क्या माना? अब अकल हर जगह तो साथ नहीं देती ना, तो कहते हैं अल्लाह समी है मगर सिफत समा के बगैर। ये ऐसा ही है जैसा कि आप किसी के बारे में कहे कि मौलाना आया साहिब आलिम है मगर इल्म के बगैर, इल्म नहीं है इनके पास मगर आलिम है। तो कहते हैं कि अल्लाह समी है मगर सुनने की सिफत के बगैर, अल्लाह बसीर है मगर देखने की सिफत के बगैर। अकल तो हर जगह साथ नहीं दे सकती ना, वही का मुकाबला नहीं कर सकती। तो फिर जिस अकल की बुनियाद पर, जिस रोशन ख्याली की बुनियाद पर कोई रोशन चीज नजर आती है और उसका एक मरतबा आदमी ऐलान कर देता है, तो फिर वही रोशन चीज उसे बेवकूफी की तरफ ले जाती है और उसकी बेवकूफी साबित करती है। वो कहते हैं कि इन्नल्लाह समीउन बिला समीइन, बसीरुन बिला बसरिन, अलीमुन बिला इल्मिन, कादिरुन बिला कुदरतिन। यानी यूं समझो कि उनके यहां अल्लाह का वजूद ही नहीं है। हकीकत में अगर देखा जाए तो अल्लाह का वजूद ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह है मगर सुनने की सिफत नहीं है। सुनने की सिफत नहीं तो बहरा हो गया, तो अल्लाह है मगर बहरा। अल्लाह बसीर है मगर सिफत बसर नहीं, इसका मतलब ये कि अंधा हो गया। अल्लाह है मगर सिफत कुदरत नहीं, इसका मतलब ये कि अल्लाह आजीज हो गया। अल्लाह है मगर अल्लाह में सिफत कलाम नहीं, इसका मतलब ये कि गूंगा हो गया। अल्लाह है मगर उसमें सिफत हयात नहीं, इसका मतलब यह कि बुत हो गया, हयात नहीं उसमें। लेकिन ये उन्होंने नजरिया अपना कायम कर लिया जो कि बेवकूफी पर मुश्तमिल है यह अकीदा। लेकिन तरह तरह से उन्होंने लोगों को वरगलाने की कोशिश की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, तो अहले हक जो है उन्होंने अकीदे के दिफा में जिद्दोजहद की और उस जिद्दोजहद के नतीजे में अल्लाह ताला शानों ने हक को गालिब किया और इस नजरिया का खातिमा किया। तो हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला के दौर में भी इस किस्म के की कुछ बातें कानों में पड़ती थी, इसलिए कभी करीब जमाना था सिफात बारी ताला के मुनकिरीन का। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत जोरदार तरीके से जहमिया का रद किया, बहुत कुव्वत के साथ। और साथ साथ मोतजिला का भी रद हो गया, मुर्जिया का भी रद हो गया, قدریہ کا بھی رد ہوا اور بڑے زوردار طریقے سے, اور ایک باب کے بعد دوسرا, دوسرے باب کے بعد تیسرا, تیسرے باب کے بعد چوتھا, چوتھے باب کے بعد پانچواں, پانچویں کے بعد چھٹا. ایک ہی مقصد امام بخاری کا کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ صفات سے متصف ہے, اللہ صفات سے متصف ہے, اللہ صفات سے متصف ہے, اللہ صفات سے اللہ کی یہ صفت ہے, 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 اور ہر ہر صفت کے لیے نیچے حدیث لا رہے ہیں. مگر حدیث جب خبر واحد ہوتی ہے تو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے خبر واحد سے کام نہیں چلتا, اس کے لیے خبر متواتر چاہیے, قطعی چاہیے, قطعی قطعی حدیث, ایسی حدیث چاہیے جس سے قطعی علم ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس چیز کو جانتے تھے کہ اگر میں نے خبر واحد سے کسی عقیدے کو ثابت کیا تو دھڑ سے کہہ دیں گے کہ یہ خبر واحد ہے, اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کتاب التوحید میں ہر ہر باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن آیت کو ذکر کیا. اور تواتر کی چار قسموں میں سے ایک ہے تواتر قدر مشترک. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہر باب میں قرآن مجید کی آیت کو ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ جس عقیدے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صرف حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے. حالانکہ یہ حدیث کی کتاب ہے, تفسیر کی کتاب نہیں, لیکن پھر بھی باب باندھا اور باب کے اوپر ترجمۃ الباب میں قرآن کی آیت کو لا رہے ہیں. میں جس عقیدے کو ثابت کرتا ہوں, جس نظریے کو, یہ خبر واحد سے نہیں قرآن سے ثابت ہے. اور پھر ہر ہر باب کے نیچے, ہر ہر باب کے نیچے جس صفت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلق حدیث لائے. تو تمام ابواب میں بہت ساری حدیثیں آ گئی, بہت ساری حدیثیں, اور ان بہت ساری حدیثوں میں ایک بات مشترک ہے اور وہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے لیے صفات ہیں. کسی جگہ پر صفت رحمت ثابت ہو رہی ہے, کسی جگہ پر صفت کلام ثابت ہو رہی ہے, کسی جگہ پر صفت قدرت ثابت ہو رہی ہے, کسی جگہ پر صفت ترزیق ثابت ہو رہی ہے, الگ الگ جگہ پر الگ الگ صفت, کسی جگہ صفت کلام ثابت ہو رہی ہے. تو ان ساری حدیثوں میں اگرچہ الگ الگ صفت ثابت ہو رہی ہے مگر ایک چیز قدر مشترک ہے کہ اللہ کے لیے صفت ہے, چاہے وہ صفت کلام ہو, چاہے وہ صفت ترزیق ہو, چاہے کوئی اور صفت ہو. تو بہت ساری حدیثوں میں قدر مشترک چیز یہ ہے کہ اللہ کے لیے صفت ثابت ہے. تو تواتر قدر مشترک بھی ہو گیا, اور تواتر قدر مشترک سے بھی امام بخاری نے ان نظریات کو ثابت کیا کہ یہ بھی قطعیات میں سے ہے, تواتر قدر مشترک. تو آخری باب جو ہے حدیث اس کتاب کا, اس میں بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت لائے ہیں, وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ہم میزان کو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. وَأَنَّ عَمَلَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن, اور بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کا قول, اور دوسرے نسخے میں ہے وَأَقْوَالَهُمْ, بنو آدم کے اقوال ان کا وزن کیا جائے گا. قول اللہ وَنَذَوُ الْمَوَازِينَ, یہ موازین جو ہے یہ موزون کی بھی جمع ہے اور میزان کی بھی جمع ہے, موزون کی بھی جمع ہے, میزان کی بھی جمع ہے. یہ میزان جو ہے اصل میں میوزان تھا, اور واو ما قبل مقصور کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا, میزان ہو گیا. میزان کی جمع ہے موازین, وَنَذَوُ الْمَوَازِينَ. تو یہ موازین جو ہے میزان کی جمع بھی ہے, موزون کی جمع بھی ہے, لیکن یہاں میزان کا معنی متعین ہے. وَنَذَوُ الْمَوَازِينَ, ہم سکیلز کو رکھیں گے, ہم ترازوؤں کو رکھیں گے. وَنَذَوُ الْمَوَازِينَ, ترازوؤں کو رکھیں گے, جمع کا صیغہ ہے. جہاں فاما من ثقلت موازینہ ہے واما من خفت موازینہ ہے, وہاں دونوں احتمال ہے. وہاں موازین میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے, موزون کی جمع بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں ایک ہی احتمال ہے. یہاں میزان بمانا سکیل, ترازو.
ہم قیامت کے دن ترازوؤں کو رکھیں گے، یعنی ترازوؤں کو نصب کریں گے. کیوں نصب کریں گے؟ القسط، القسط اے لاجل القسط، یہ مفعول لہو ہے. ایک قول کے مطابق مفعول لہو ہے لاجل القسط. ہم قیامت کے دن میزانوں کو رکھیں گے انصاف کے لیے. اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ القسط جو ہے الموازین کی صفت ہے، ونذو الموازین القسط، ہم انصاف والے ترازوؤں کو رکھیں گے، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکے گا، کمی بیشی نہیں ہو سکے گی، اس میں انصاف والے ترازو ہوں گے. اور موازین جمع ہے، القسط جو ہے یہ واحد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وہ لا یثنى ولا یجمع. اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، وَنَذَوُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْتِ، ہم انصاف والے ترازوؤں کو رکھیں گے. لِيَوْمِ الْقِيَامَتِ، لِيَوْمِ الْقِيَامَتِ، تو لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اَيْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں. اور بعض حضرات نے کہا کہ لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے حساب کے لیے. تو ہم ترازو کو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْدَهُمْ يُوزَنْ، اور بنو آدم اور کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا. اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ترجمۃ الباب سے، امام بخاری کا مقصود کیا ہے اس ترجمۃ الباب سے؟ معتزلہ کے نظریہ کی تردید. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن ہم سکیل کو رکھیں گے یا سکیلز کو رکھیں گے. اس میں دو رائے ہیں. الموازن جو کہ جمع کا صیغہ ہے، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میزان بہت سارے ہوں گے، تو ہم بہت سارے سکیلز کو رکھیں گے، بہت سارے اسکیلز کو ہم رکھیں گے. تو بہت سارے اسکیلز کو کیوں رکھیں گے بھائی، ایک میزان کیوں نہیں؟ تو اس کی پھر دو توجیہ کی گئی ہے. ایک یہ کہ الگ الگ آدمی کے لیے الگ الگ میزان، میرے نام عمل کے لیے الگ میزان، اسماعیل بھائی کے نام عمل کے لیے الگ میزان، مولانا کے نام عمل کے لیے الگ میزان، ہر شخص کے لیے الگ الگ میزان. تو ون دول میں بہت سارے موازین ہوں گے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ وندو الموازین، بہت سارے میزان کا مطلب یہ ہے کہ نماز تولنے کے لیے الگ میزان. تو سب کی نماز ایک ہی میزان میں تولی جائے گی، مگر نماز کے لیے الگ میزان. جیسے دنیا میں بھی چاول تولنے کے لیے الگ میزان، اور بڑی بڑی لکڑیاں جہاں بیچی جاتی ہے اس کو تولنے کے لیے الگ میزان، اور سونا تولنے کے لیے الگ میزان، دودھ تولنے کے لیے الگ میزان. تو الگ الگ اعمال کے لیے الگ الگ میزان. لیکن دوسری رائے یہ ہے، اور یہی زیادہ راجے ہے، کہ میزان ایک ہی ہوگا، ترازو ایک ہی ہوگی. تو میرا سوال یہ ہے کہ موازین یہاں جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ تو یہ بتلانے کے لیے کہ وہ میزان 100 سونار کی ایک لوہار کی والا معاملہ ہوگا اس میزان کا، یعنی وہ میزان اتنا بڑا ہوگا، وہ سکیل اتنا بڑا ہوگا، وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ اس میں دنیا بھر کے میزان آ جائے پھر بھی اس میں اتنی جگہ رہے گی، اتنی جگہ رہے گی کہ اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس میزان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے موازین کہا کہ میزان تو ایک ہی ہوگا لیکن بہت سارے موازین کی طرح ہوگا. امام ابو الحسن اللالکائی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث روایت کی ہے موقوفاً، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اور امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو مرفوع نقل کیا ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ. یہ میں امام ابو الحسن اللالکائی رحمہ اللہ تعالی کی نقل کردہ الفاظ کو نقل کر رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ یوذ المیزان،
قیامت کے دن میزان کو رکھا جائے گا, ترازو رکھی جائے گی قیامت کے دن. وَلَهُ کفتان, اور اس کے دو پلڑے ہوں گے, دو پین ہوں گے. لَوْ وُضِيَ فِي اِحْدَاهُمَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ, ایک پلڑے کے اندر اگر آسمانوں کو رکھ دیا جائے, زمین کو رکھ دیا جائے اور جو کوئی ان میں ہے ان کو رکھ دیا جائے, لَوَسِعَتْهُ, ان سب کو اپنے اندر سمو لے گا اور سمو لینے کے بعد پھر بھی جگہ باقی رہے گی. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی شانہ سے درخواست کی کہ میں میزان کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں اس ترازو کو دیکھنا چاہتا ہوں جو قیامت کے دن نصب کی جائے گی. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ان کو وہ ترازو دکھائی, وہ سکیل دکھایا. اب پیغمبر کی روحانی طاقت تو بہت اونچی ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی اس ترازو کو دیکھ کر آپ دہشت زدہ ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ اکبر کبیرہ, بے ہوش ہو کر گر گئے. اور پھر جب ہوش میں آئے, یہ آگے والی بات بہت کام کی ہے, جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ, اے اللہ, اتنی بڑی ترازو, اور ایک ایک پلڑا اتنا بڑا, تو یہ نیکیوں کے پلڑے کو آپ کی مخلوق میں سے کون بھر سکے گا؟ بھئی پیغمبر کی نیکیوں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معلوم تھا کہ میرے پاس کیا کیا نیکیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک تہائی رات عبادت کیا کرتے تھے, اور ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, ایک دن روزہ ایک دن افطار. اور جب میدان کارزار میں اترتے تھے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تو کبھی بھی پشت نہیں دکھاتے تھے. اتنی عظیمت سے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی اطاعت کرنے والی ذات پیغمبر, ان کے اعمال میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ مگر وہ اس میزان کے ایک پلڑے کو دیکھ کر پوچھ رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ, اس پلڑے کو نیکیوں سے کون بھر سکے گا؟ تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا رضیت عن عبدی, کہتے بھر سکتا ہے یہ, بس اس کے لیے چاہیے کہ بندہ میری رضا حاصل کر لے, بندہ میری رضا حاصل کر لے, یعنی ایسا عمل کرے کہ جس عمل کو دیکھ کر کے میں راضی ہو جاؤں. اور یہ عمل وجود میں کیسے آئے گا کہ جس کو دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے؟ جب ہم اس کو عین سنت طریقے کے مطابق کریں گے, عین سنت طریقے کے مطابق, اور نمبر دو, پورے پورے اخلاص کے ساتھ کریں گے, صرف اللہ کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی اور غرض سے نہیں, صرف رضائے الہی کے لیے. سنت طریقے کے مطابق جب ہم کوئی عمل کریں گے تو یہ عمل اللہ کو راضی کرتا ہے, اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو چھوٹا عمل بھی بہت بہت سارا ثواب لے کر کے آتا ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اس پلڑے کو کون بھر سکے گا نیکیوں سے, تو اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اذا رضیت عن عبدی ملأته بتمرۃ, جب میں میرے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو میں اس پلڑے کو ایک کھجور کے صدقے سے بھر دیتا ہوں. بس میرا بندہ کھجور کا صدقہ کرے میرے نبی کے طریقے کے مطابق, حلال کمائی سے اسے حاصل کرے اور حسن نیت کے ساتھ صحیح جگہ پہ خرچ کرے تو اس کے اخلاص کا جتنا درجہ ہوگا اور سنت طریقے کے مطابق جتنا اس نے اس عمل کو کیا ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا اجر و ثواب بڑھے گا اور اجر و ثواب بڑھ کر کے میزان کو بھر دے گا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحمدللہ تملؤ المیزان, صرف الحمدللہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ کا ثواب اتنا ملتا ہے, یہ کب؟ جبکہ اللہ کی معرفت کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ بندہ الحمدللہ کہتا ہے الحمدللہ, تو وہ میزان کو بھر دیتا ہے. تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, ہم بہت بڑے میزان کو نصب کریں گے قیامت کے دن, اور وہ میزان انصاف والا ہوگا, انصاف کے لیے ہم یہ نصب کریں گے, اور بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال کو تولا جائے گا. بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال کو تولا جائے گا, اعمال کو بھی تولا جائے گا, اقوال کو بھی تولا جائے گا. بنو آدم کے جتنے اعمال ہیں سب کو تولا جائے گا, اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی. اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے کہ کیا کفار کے اعمال کو بھی تولا جائے گا, اس لیے کہ کفار تو کفر کی وجہ سے جہنم ہی میں جائیں گے, تو کیا ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا؟ ان کے اعمال کو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک جماعت نے یہ کہہ دیا کہ نہیں, کفار کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا, مگر جمہور محققین فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا, ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جمہور کے ساتھ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم, ون اعمال المومنین نہیں, ون اعمال بنی آدم, بنو آدم کے اعمال کو تولا جائے گا, تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا, اعمال کو بھی تولا جائے گا, اقوال کو بھی تولا جائے گا, اعمال کو تولا جائے گا. اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے کہ تولا کس چیز کو جائے گا, اس لیے کہ بعض روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ نام اعمال کو رکھ دیا جائے گا پلڑے میں اور نام اعمال کو تولا جائے گا. اب نام اعمال میں اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں, جس میں اچھی چیزیں لکھی گئی ہیں ان دفاتر کو دائیں طرف والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا, اور جن میں بری چیزیں ہیں برے اعمال ہیں ان کو بائیں طرف والے پلڑے میں, اعمال کے صحیفوں کو تولا جائے گا. اور اس سلسلے میں وہ حضرات جو ہے حدیث البطاقہ کو پیش کرتے ہیں بطور دلیل کے, اور دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا, یعنی خود صاحب عمل کو تولا جائے گا, میری جب باری آئے گی تو مجھے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا, کسی اور کی باری آئے گی تو اسے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا, اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. اور اس سلسلے میں جو حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں اس میں ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت پر چڑھ گئے مسواک توڑنے کے لیے, اور ابھی درخت پر ہی تھے کہ ہوا کا جھونکا آیا, اس کے نتیجے میں آپ کی لونگی ذرا ہٹ گئی اور آپ کی پنڈلی کھل گئی, آپ کے پیر کھل گئے تو پنڈلی کھل گئی. اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں بہت دبلی پتلی تھی, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہنسی آ گئی, یہ دل لگی کے طور پر, مذاق کے طور پر نہیں, استہزاء کے طور پر نہیں, دل لگی کے طور پر, آپس میں دوستوں میں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور امت کو یہ سکھایا کہ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو, اللہ کے یہاں اعمال کی وجہ سے اس کی کیا حیثیت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو تم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر, اس کی دبلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو, مگر علم اور عمل کا یہ ایسا شاہکار ہے کہ قیامت کے دن تمہیں پتا چلے گا کہ ابن مسعود کون ہے. تو یہ بتلانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا لرجل عبداللہ ابن مسعود فی المیزان, لرجل عبداللہ ابن مسعود فی المیزان اثقل من جبل احد, عبداللہ ابن مسعود کا یہ پیر قیامت کے دن جب تولا جائے گا, جسے دیکھ کر تم ہنس رہے ہو کہ بہت دبلی پتلی ٹانگیں ہیں, ان میں سے صرف ایک ٹانگ کو جب تولا جائے گا میزان میں, تو جبل احد سے بھی زیادہ بھاری نکلے گی. تو تو ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا، دفاتر کو تولا جائے گا، صحائف کو تولا جائے گا، صحیفوں کو تولا جائے گا جس میں عمل لکھے جا رہے ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ خود صاحب اعمال کو تولا جائے گا، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال ہی کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما فی المیزان، ما فی المیزان اثقل من خلق حسن، میزان میں او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میزان میں اخلاق حسنہ سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی. اور اخلاق حسنہ کا تعلق دل سے ہے، دل میں اچھے اچھے خلق پیدا کرو تزکیہ کے نتیجے میں. تزکیہ ہوگا تو دل میں اچھے اچھے اخلاق آئیں گے. بے صبری برا خلق ہے اور صبر یہ اچھا خلق ہے. دل میں صبر لاؤ. بخل یہ برا خلق ہے، سخاوت یہ اچھا خلق ہے. دل میں سخاوت لاؤ. کبر بڑائی یہ برا خلق ہے، اور توازو یہ اچھا خلق ہے، یہ دل میں لاؤ. یہ اخلاق جو ہے، دل جب اخلاق سے آراستہ ہو جاتا ہے تو یہ خلق حسن سے زیادہ بھاری قیامت کے دن میزان میں کوئی چیز نہیں ہوگی. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یوضع المیزان، میزان نصب کی جائے گی، فیوزن الحسنات ویوزن السیئات، پھر حسنات کو تولا جائے گا اور سیئات کو تولا جائے گا. اور محققین کا رجحان اسی طرف ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں جمہور کے ساتھ ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، صحائف نہیں، اصحاب اعمال نہیں، اعمال بنو آدم کے اعمال کو تولا جائے گا اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا. اور باقی جو دوسری دلیلیں دوسری جماعتیں پیش کرتی ہیں علماء کی، ان کی توجیہ کی ہے محققین نے. مثال کے طور پر یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو یا قدم کو نہیں تولا جائے گا. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پتلی پتلی ٹانگوں والا ہے نا، اس نے اللہ کی رضا کے خاطر جو قدم اٹھائے ہیں اپنی زندگی میں، وہ اعمال اتنے قیمتی ہے کہ جب ان اعمال کو تولا جائے گا میزان میں، وہ جبل احد سے زیادہ بھاری ہوں گے. ون اعمال بنی آدم و قولہم یوزن. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ترجمۃ الباب سے؟ بس بھائی اب یہیں پر میں ختم کروں گا، اس کو ختم کر کے پوری تشریح نہیں ہو سکے گی پوری درس کی. میں ترجمۃ الباب ہی میں بہت وقت چلا گیا. ون اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، کیا اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک فرقہ ہے معتزلہ، ان پر رد کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی فرقے وجود میں آتے ہیں عقل پرستی کی وجہ سے، ہمارے زمانے میں بھی جتنے بھی نئے نئے نظریات والے لوگ پیدا ہوتے ہیں عقل پرستی کی وجہ سے، انہوں نے یہ کہا کہ قیامت کے دن عمل نہیں تولے جائیں گے، عمل نہیں تولے جائیں گے. اور جب عمل نہیں تولے جائیں گے تو سکیل اور میزان بھی نصب نہیں کیا جائے گا. جب اعمال ہی نہیں تولنا ہے تو میزان کو نصب کرنے کا کیا فائدہ؟ تو قیامت کے دن نہ اعمال تولے جائیں گے، قیامت کے دن نہ میزان نصب کیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے دن سکیل نہیں ہوگا، سکیل کے پینز نہیں ہوں گے، کسی کا اعمال کسی کے تولے نہیں جائیں گے. تو پھر قرآن کہتا ہے نا کہ والوزن یومئذ الحق، وزن قیامت کے دن برحق ہے. تو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ والوزن یومئذ الحق سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن انصاف کیا جائے گا، اقامت العدل ہوگا، اقامت العدل ہوگا، اللہ اپنے علم سے فیصلہ کریں گے اور انصاف کر دیں گے لوگوں کے درمیان. یہاں وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم موازین کو رکھیں گے قیامت کے دن. تو کہتے ہیں موازین نہیں رکھیں، ہم انصاف کریں گے. اہل سنت والجماعت نے یہ کہا کہ بھئی والوزن یومئذ الحق، قرآن جب کہتا ہے کہ قیامت کے دن وزن برحق ہے، اس کو ماننے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم میزان کو نصب کریں گے، میزان کو رکھیں گے. فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا اسے بھی ہم لائیں گے اور تولیں گے. آپ کو کیا اشکال کیا ہے، کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عقل میں بات نہیں آ رہی ہے. کیا بات عقل میں نہیں آ رہی ہے؟ کہتے اعمال اعراض کے قبیل سے ہے. اعمال ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پکڑی جا سکے، اعمال ایسی چیز نہیں کہ جس کا جو ثقیل ہے کہ وہ گرفت میں آ سکے اور ترازو میں رکھے جا سکے. عمل کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو جب تک میں بول رہا ہوں سبحان اللہ اس وقت تک عمل آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے میں سبحان اللہ کہنے سے فارغ ہو گیا اب کہاں ہے وہ عمل، اس کو کیسے تولیں گے؟ جوہر کو تولا جا سکتا ہے. جوہر وہ چیز ہے جو ایسی پکڑی جا سکے، اس کا تھکنس بھی ہوتا ہے، ولیوم بھی اس کا ہوتا ہے، اسے تولا جا سکتا ہے. آراز جو ہاتھ میں نہ آئے، گرفت میں نہ آئے، اس کو نہیں تولا جا سکتا، اس کا میجرمنٹ نہیں ہو سکتا. لہذا قیامت کے دن اعمال تولے نہیں جائیں گے. کیسے تولے جائیں گے؟ نماز کہاں ہے؟ روزہ کہاں ہے؟ رکو کہاں ہے؟ سجدہ کہاں ہے؟ آپ نے رکے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہاں گیا رکو؟ کہاں ہے رکو؟ کہاں ہے؟ کیسے تولیں گے اس کو؟ اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، انکار کر دیا. لیکن ہمارے زمانے میں کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں آراز کو بھی ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اس کا میجرمنٹ لیا جاتا ہے. گرمی اور سردی یہ جوہر نہیں ہے، یہ عرض ہے. کتنی ٹھنڈی ہے آج، کتنی گرمی ہے، یہ ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اسے کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہ آج 8 ڈگری ہے، آج 10 ڈگری ہے، آج 15 ڈگری ہے، آج 50 ڈگری ہے. تو اللہ نے دنیا میں بتا دیا کہ عرض کو بھی ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، اس کا بھی میجرمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو بھی تولیں گے، عرض کو بھی تولیں گے اللہ تعالیٰ. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ معتزلہ پر رد کر رہے ہیں، اور علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہمیہ کا بھی ایک فرقہ تھا، ایک جماعت تھی جہمیہ کی بھی، جو وزن اعمال کی منکر تھی اسی عقل کی دلیل کی بنیاد پر. تو امام بخاری ان پر بھی رد کر رہے ہیں. تو وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ بنو آدم کے اعمال کو اور اقوال کو تولیں گے؟ اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ اعمال کو تولیں گے، اقوال تو عمل میں آ گئے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن، اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنی شرط کے مطابق کوئی حدیث نہیں تھی جس میں یہ پتا چلے کہ اعمال کو تولا جائے گا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے شرط کے مطابق ایک ایسی حدیث تھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقوال کو تولا جائے گا. اور وہ حدیث کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، کلمتان، دو جملے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، مگر میزان میں بھاری. تو میزان میں بھاری تبھی ہوں گے نا جب میزان میں ان کو تولا جائے گا. تو اقوال تولے جائیں گے، اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس سری حدیث ہے اپنی شرط کے مطابق. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے، اور اس حدیث کو لا کر یہ ثابت کر دیا کہ اقوال کو قیامت کے دن میزان میں تولا جائے گا، اور اقوال بھی بندوں کے افعال میں سے ہے، اعمال میں سے ہے، لہذا اعمال کو بھی تولا جائے گا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وان اعمال بنی آدم وقولہم اس لیے کہا کہ ثبوت اقوال کا ہو رہا ہے، اور اقوال کے ثبوت سے امام بخاری اعمال کے تولے جانے کو ثابت کر رہے ہیں. بس میرے بھائیوں، इससे पता ये चला कि कयामत के दिन हमारे अमल को तोला जाएगा। और अमल वजनी कैसे होते हैं? जबकि हम उन अमल को करेंगे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक और इखलास के साथ। सबसे पहले तो ये कि अमल को हम करें भी तो सही, अगर हम अच्छे अमल नहीं करेंगे तो बुरे अमल का पलड़ा भारी हो जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि तीन मकाम ऐसे हैं कि जब किसी को होश नहीं रहेगा। उनमें से एक मकाम वो है कि जब बंदे को स्केल के सामने, मिजान के सामने उसके अमल तुलने के लिए खड़ा किया जाएगा तो होश खो बैठेगा, होश नहीं रहेगा जब तक कि उसे पता न चल जाए कि किस तरफ वाला पलड़ा भारी हो गया है। ये दिन आने वाला है मेरे भाइयों, यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। इस दुनिया में हमें सिर्फ जाहिर ही जाहिर नजर आता है, जब हम अल्लाह के यहां पहुंचेंगे तो जाहिर के साथ बातिन भी नजर आएगा। इस वक्त हमें ये खूबसूरत जलसा नजर आता है और इस वक्त ये बुखारी शरीफ का खत्म हमें नजर आता है, ये तकरीर हमें नजर आती है कि कितना अच्छा काम हो रहा है। लेकिन कयामत के दिन सिर्फ ये तकरीर और ये जलसा अल्लाह के सामने नहीं पेश किए जाएंगे बल्कि हमारी नीयतों को भी पेश किया जाएगा। नीयतों को, क्या नीयत थी तकरीर करते वक्त, दर्श देते वक्त नीयत किया थी? इसलिए मेरे भाइयों, इल्म हासिल करो और इल्म हासिल करके हर हर अमल को सही करो, सुन्नत तरीके के मुताबिक करो और मशाइख से अपना ताल्लुक मजबूत करके अपने बातिन को दुरुस्त करो, तजकिया दिल का करो ताकि हर अमल इखलास के साथ हो। जब सुन्नत तरीके के मुताबिक अमल होगा और इखलास के साथ होगा तो इंशाल्लाह कयामत के दिन मीजान में बहुत भारी होगा, बहुत भारी होगा, बहुत भारी होगा, बहुत भारी होगा। अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मन वालू हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे और अल्लाह ताला शानहू हम सबको अपनी आखिरत बनाने की सही की तौफीक दे। और अल्लाह ताला शानहू जो बातें अर्ज की गई अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के आने को कबूल फरमाए, इस आखिरी दर्स को हम सब के लिए मगफिरत का जरिया बना दे और आज से हमारी जिंदगियों में नुमाया तब्दीली का अल्लाह जरिया बनाए। और इस आखिरी हदीस में दो जुमले बतलाए गए हैं जिन दोनों जुमलों की कीमत को बड़ा बतलाया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची जुबान से। तो हमें यह भी अहद करना चाहिए कि इंशाअल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम हम रोजाना कम से कम 100 मरतबा पढ़ लिया करेंगे। अल्लामा इब्ने रजब अल हम्बली रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहिमहुल्लाह ताला का आम विर्द जो है वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम था। इसका मतलब यह है कि अपने जो मुकर्रर मामूलात होते थे उन मामूलात से जब फारिग हो जाते थे तो उसके बाद जिस चीज को बहुत ज्यादा पढ़ते थे वो ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम है। इसलिए कि जुबान पर बहुत हल्के और मीजान में तराजू में बहुत भारी। आप जब अंदर मस्जिद में दाखिल हो रहे थे उस वक्त आपको एक कार्ड इसी सहूलत के लिए दिया गया है ताकि आप आसानी के साथ उसको रोजाना पढ़ सकें और अपने मामूल में उसको दाखिल कर सकें। वो भी ही قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। दो जुमले ऐसे हैं जो रहमान तआला को महबूब हैं, जुबान पर हल्के हैं, मीजान में भारी हैं और वो दोनों हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। मैं अपने अजीज तलबा और अपनी अजीज तालिबात की खिदमत में गुजारिश करता हूं कि आपके माँ बाप की आपके पीछे कुर्बानियां हुई, आपके असातिज़ा ने भी आपके पीछे बहुत मेहनतें की और मदरसे में जब तक आप रहे हम सब से आपकी तालीम और तरबियत के सिलसिले में
हमारी अपनी समझ के मुताबिक जो कुछ हो सका हमने किया, उसमें अगर किसी किस्म की हमसे कोताही रह गई हो तो हम आप सबसे माफी चाहते हैं, आपके माँ बाप से भी हम माफी चाहते हैं। और अब जो है आप एक बाहर की दुनिया में जा रहे हैं मदरसे के महफूज माहौल को छोड़कर, ये बहुत महफूज माहौल था, अब बाहर जो है आप दुनिया कैसी है वो आप देखेंगे। तो आप सबकी खिदमत में गुजारिश है कि अहले सुन्नत वल जमात के तरीक को मजबूती से थाम के रखें और ये इल्मी मेहनत जो है आप ऐसा ना समझे कि आज आप फारिग हो गए हैं, बल्कि हमने असलाफ से तो ये सीखा है कि जब कोई तालिब इल्म मदरसे से फारिग होता है उस वक्त उसकी तलब इल्मी का जमाना शुरू होता है। तो आप जितनी मेहनत करते चले जाएंगे उतनी ही अल्लाह ताला इल्मी रिफत आपको अता फरमाएंगे, और जितनी कोताही करते चले जाएंगे जो कुछ हासिल हुआ है वो खत्म होता चला जाएगा। इसलिए खूब मजबूती के साथ इल्मी मेहनत जारी रखें और इल्मी मेहनत के साथ साथ अपने तज़किया की फिक्र करें ताकि अमली जिंदगी की मेहनत भी जारी रहे। इल्मी अमली ये दोनों मेहनतें जारी रहनी चाहिए और अहले सुन्नत वल जमात का जो तरीक है और अहले सुन्नत वल जमात का जो साफ शफाफ और सबसे ज्यादा रोशन तरीक इस वक्त दुनिया में मौजूद है वो हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद का है, बहुत साफ और सुथरा। तो अपने असलाफ के तरीक पर रहें और अपनी इल्मी और रूहानी मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाते रहें। और अल्लामा अनवर शाह साहिब कश्मीरी रहमतुल्लाह अली का मकूला मैं हर साल सुनाता हूं कि हजरत ये फरमाते थे कि भाई मुर्गे थे तुम और मुर्गों को हमने 6 साल 8 साल तक पाल के रखा, पानी दिया, दाने डाले, तुम्हारी परवरिश करने की कोशिश की एक मकसद के तहत। आज पिंजरा खुल रहा है, पिंजरा खुल रहा है, अब आज पिंजरा खुल रहा है तो हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सा मुर्गा सबसे ऊंचे दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर अजान कहता है। हमारे लिए ये खुशी की बात नहीं है कि तकरीबन 30 बच्चे आज फारिग हो रहे हैं, 25-30 बच्चियां आज फारिग हो रही हैं, सिर्फ ये खुशी की बात, ये भी एक नेमत है मगर ये खुशी की बात। हमारे लिए खुशी की बात ये है कि 2 साल के बाद 5 साल के बाद 10 साल के बाद जब हम आपको देखें और हमारे दिल को इत्मीनान पहुंचे कि जिस मकसद के लिए इनको हमने पढ़ाया था हमारे बच्चे उसी मकसद की राह पर गामजन है, उसी मकसद में लगे हुए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो अखलाक के साथ रहें, तवाजु के साथ रहें, इनकिसारी के साथ रहें, इल्मी मेहनत के साथ रहें, अमली मेहनत के साथ रहें और आपसे बड़े जो अरबाब इल्म फजल हैं उनका एहतराम हो, जो अकाबिर मशाइख हैं उनका एहतराम हो और अल्लाह ताला शानहू से आपका और उम्मत का ताल्लुक कैसे उस्तुवार हो जाए उसकी फिक्र में आखिरी सांस तक जिंदगी गुजारिए। अल्लाह के हवाले आपको करते हैं। अस्तौदियुकुम अल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व खवातीम आमालिकुम ज़व्वदकुम अल्लाह तक्वा व गफर ज़म्बकुम व यस्सर लकुम अल खैर हैसु मा कुंतुम في حفظ الله وكنفه جعلكم الله من خدام دينه وأشاقه وأشاق حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو فإنك اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك ثبتنا به حتى نلقاك ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے در گزر فرما ہماری لغزشوں سے در گزر فرما یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما ہمیں اپنے اولیاء بندوں میں شامل فرما ہمیں اپنے مقربین بارگاہ میں شامل فرما ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق میں شامل فرما ہمیں ان کے مقربین میں شامل فرما یہ ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا، عفو عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما اے ارحم الراحمین. ہم بڑے خطا کار ہیں، الہ العالمین گنہگار ہیں، سیاہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے الہ العالمین. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں بڑے مقبول بندے ہیں، الہ العالمین ان کی صحیح البخاری بھی آپ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، الہ العالمین آپ کے برگزیدہ بندوں نے اپنا یہ تجربہ بتلایا ہے کہ ختم بخاری شریف کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین، آج کے اس ختم بخاری کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما، الہ العالمین ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما، نیکیوں کی رغبت پیدا فرما، الہ العالمین جن کاموں سے تو خوش ہوتا ہے ان کاموں کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں جس طرح دیکھنا چاہتا ہے ویسا ہمیں بنا دے، الہ العالمین آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، پیاری پیاری سنتوں سے عشق کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین آج کے اس جلسے کو بے انتہا قبول فرما، الہ العالمین اسے اسلامک دعوی اکیڈمی کے حق میں قبول فرما، الہ العالمین اسے حاضرین کے حق میں قبول فرما، الہ العالمین اسے سننے والوں کے حق میں قبول فرما، الہ العالمین اسے ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ اور ہمارے محبین محسنین کے حق میں قبول فرما، الہ العالمین اسلامک دعوی اکیڈمی کے معاونین کے حق میں قبول فرما، اساتذہ طلبہ کے حق میں قبول فرما، استانیوں اور طالبہ کے حق میں قبول فرما، پوری امت کے حق میں قبول فرما، الہ العالمین اس کے انوار کو پورے عالم میں عام فرما، الہ العالمین تو سب کچھ کر سکتا ہے، الہ العالمین تو چھوٹی چیز کو بھی بڑی بنا سکتا ہے، الہ العالمین الہ العالمین اس حقیر سی کوشش کو پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، پورے عالم میں تیری معرفت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، پورے عالم میں تیری محبت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، پورے عالم میں رحمت و برکتوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، الہ العالمین بیماروں کی شفا کا ذریعہ بنا، بیماروں کی شفا کا ذریعہ بنا، بیماروں کی شفا کا ذریعہ بنا، الہ العالمین الہ العالمین اسے پریشان حالوں کی پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا، مصیبت زدہ کو عافیت ملنے کا ذریعہ بنا، الہ العالمین جو بے رشتہ لوگ ہیں ان کو رشتہ ملنے کا ذریعہ بنا، الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح ملنے کا ذریعہ بنا، الہ العالمین جن جو اولاد سے پریشان ہیں ان کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک کے ملنے کا ذریعہ بنا، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے الہ العالمین ان کو وسعت والی برکت والی حلال روزی کے ملنے کا ذریعہ بنا، اے ارحم الراحمین جو مظلوم ہے الہ العالمین ان کو ان کے لیے عافیت کا ذریعہ بنا، اے ارحم الراحمین ہماری دنیاوی اخروی ساری مرادیں پوری فرما، ہماری دنیاوی اخروی ساری مرادیں پوری فرما، الہ العالمین ہماری دلوں کی نیتوں کو تو جاننے والا ہے، ہماری مرادیں تو جاننے والا ہے، الہ العالمین ہم سب کی اور ہمارے سب متعلقین کی تمام مرادیں پوری فرما، مرحومین کی مغفرت فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہمارے ماں باپ محبین محسنین متعلقین میں سے جو جو تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں ان کو رفع درجات عطا فرما، اے ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کو آج تو اس ختم بخاری برکت سے معاف فرما، جو زندہ ہے انہیں بھی معاف فرما، جو انتقال کر چکے ہیں الہ العالمین انہیں نجات عطا فرما دے، انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمارے اساتذہ ماں باپ مشائخ محبین محسنین دوست احباب میں سے جو جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کے ٹھنڈے میٹھے سایوں کو ہم لوگوں پر تادیر قائم رکھا، جو بیمار ہیں بڑھاپے میں ہیں الہ العالمین انہیں صحت اور ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں الہ العالمین صحتوں سے مالا مال فرما، ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ ہم لوگوں پر تادیر قائم فرما، ان کی دعاؤں اور توجہات سے ہمیں متمتع فرما، الہ العالمین ان کے فیوض سے ہمیں متمتع فرما، اے ارحم الراحمین آج جو بچے اور بچیاں فارغ ہو رہے ہیں الہ العالمین انہیں بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین نے اعلیٰ درجے کا علمی اور عملی کمال عطا فرما. الہ العالمین نے امت کی قیادت اور امت کی رہنمائی کے لیے قبول فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین اس پرفتن دنیا میں ہم ان کو آپ کے حوالے کرتے ہیں, آپ ان کی حفاظت کیجیے, آپ ان کی حفاظت کیجیے, آپ ان کی حفاظت کیجیے, ہمارے تمام فضلاء کی آپ حفاظت کیجیے. الہ العالمین بد عملی سے حفاظت کیجیے, الہ العالمین شرور فتن سے حفاظت کیجیے, بد عقیدگی سے ان کی حفاظت کیجیے, الہ العالمین غلط نظریات سے حفاظت کیجیے, الہ العالمین ہمارے اسلاف کے طریق سے ہٹنے سے حفاظت کیجیے, یا رب العالمین سستی غفلت سے حفاظت کیجیے, الہ العالمین مال و متاع کی رنگینی کی طرف لالچ کی نگاہوں سے دیکھنے سے حفاظت کیجیے, الہ العالمین علم و عمل سے ان کو آراستہ کیجیے, تواضع سے زہد سے آراستہ کیجیے, اخلاص اور للہیت سے آراستہ کیجیے, الہ العالمین ہمت و عظیمت سے آراستہ کیجیے, الہ العالمین ہر آن ہر گھڑی اپنی آخرت اور امت کی آخرت کی فکر سے آراستہ کیجیے. یا رحم الرحیمین ہمارے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے تمام اساتذہ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائی, صدقہ جاریہ بنائی. الہ العالمین ہمیں یہاں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اچھے دن دکھائیے, الہ العالمین یہاں بھی آخرت میں ان کے برے دن نہ دکھائیے. یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین اسلامک دعوی اکیڈمی کے جتنے کام ہے سب کی حفاظت کیجیے, سب کو قبول کیجیے, معاونین کی الہ العالمین معاونین کو قبول کیجیے, اساتذہ استانیہ ان کے علوم میں فیوز میں برکت پیدا کیجیے, الہ العالمین طلبہ طالبات کی محنتوں ان کو محنتوں کی توفیق عطا کیجیے, الہ العالمین باقی جتنے حضرات کام کرتے ہیں, رضاکار ہیں, ولنٹیئرز ہیں, الہ العالمین مرد عورت جو بھی تعاون کرتے ہیں, جو دنیا میں ہے, جو دنیا سے چلے گئے ہیں, الہ العالمین سب کو جزائے خیر عطا کیجیے. پوری دنیا میں جتنے علماء فضلاء ہیں, الہ العالمین ان سب کو یہ ساری نعمتیں دیجیے, تمام مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء کو یہ ساری چیزیں دیجیے. الہ العالمین ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلائیے. الہ العالمین ایسی فراغت کے موقع پر اور مدرسے سے روانہ کرنے کے موقع پر ہمارے اسلاف اور بزرگان دین, ائمہ محدثین, ائمہ فقہا, ائمہ تفسیر, الہ العالمین اپنے شاگردوں کو جو جو دعائیں دے کر روانہ کرتے تھے, ساری دعائیں آپ ہمارے ان بچے اور بچوں اور بچیوں کے حق میں قبول کیجیے. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے. الہ العالمین امت مسلمہ کے حال پہ رحم کیجیے, جہاں جہاں مظلومیت سے لوگ دو چار ہیں, الہ العالمین سب کو نجات عطا کیجیے, امن کو عام کیجیے, مرحومین کی مغفرت کیجیے. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا کیجیے, موت کے قریب ہی انہیں حسن خاتمہ نصیب کیجیے. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا کیجیے, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.